تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا چہرہ ام کتاب تیرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تنم فر سودا جا پارا یا رسول اللہ. تنم فر سودا جا پارا یا رسول اللہ. تنم فل سودا جا پارا زہی جرا یا رسول اللہ. دلم پر وردا آوارا زیسیا یا رسول اللہ. دلم پر وردا آوارا زیسیا یا رسول اللہ. اے چسوے من گزر آری چسوے من گزر آری من مسکین زناداری چسوے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ چوبازو اے شفا اترا کشائی بر گناہ گارا مکن مہ روم جا میرا درا جا یا رسول اللہ تنم فل سودا جا پارا زہی جیرا یا رسول اللہ
نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه. حدثنا ابو اليمان الحكم ابن نافع قال أحبرنا شعيب عن الزهري قال أحبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أحبره أن أبا سفيان ابن حرب أحبره أن إرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش فاتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وخوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند زهري ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياة من أن يعصروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أخذ قد قبل قلت لا قال فهل كان من آبائي میں مالک فہل کان من آبائہ من ملک قلت لا خالف اشراف الناس یتبعون ام ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال ایزیدون ام ینقصون قلت بل یزیدون قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمون بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت العرب بيننا وبين سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يعمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويعمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان كلا سألتك عن نسب فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت الله قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت الرجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت الله فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت الله وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت الله وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يعمركم فذكرت أنه يعمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينعاكم عن عبادة الأوثان ويعمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعث به ذحية إلى عظيم بصرة فضفه إلى إرقلة فكره فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى إرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. گرامی قدر سامعین، کتاب بدء الوحی میں امام بخاری علیہ رحمہ نے جو احادیث نقل کی ہیں ان میں سے چھٹی حدیث پر آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی نے اپنی صحیح میں 14 مقامات پر نقل کیا ہے. امام مسلم نے اسی حدیث کو کتاب المغازی میں نقل کیا ہے اور ابو داود نے اسی حدیث کو کتاب الادب میں نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے اسی حدیث کو کتاب الاستیزان میں نقل کیا ہے اور امام نسائی نے اسی حدیث کو کتاب التفسیر کے اندر نقل کیا ہے. صحاح ستہ میں سے صرف ابن ماجہ ہیں جنہوں نے یہ حدیث شریف روایت نہیں کی ہے. اس کے علاوہ 5 کتابوں نے اتفاق کے ساتھ اس حدیث شریف کو نقل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی نے تو اس حدیث کو 14 مرتبہ اپنی جامع کے اندر نقل کیا ہے. وجہ صاف ظاہر ہے کہ معانی کی کثرت ہے اور مطالب کی فراوانی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے انتہائی اہم پہلو ہیں جنہیں اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. انسان اپنی عمومی اور خصوصی زندگی کے اندر اس حدیث سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور اس حدیث کے روشن الفاظ کو مشعل راہ بنا کر منزل تک رسائی پانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. عجیب اور لطیف تر بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور اعتراف و تسلیم سے بیان کیا گیا ہے. یقیناً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گہری نظر رکھنے والے محدث تھے وہ سمجھتے تھے کہ مقام و مرتبہ کے بیان میں کون سے مراحل اور کون سے اہتمامات انسان کے ذہن اور دل کی بساط سے غبار کو دور کر سکتے ہیں. عام طور پر وہ دلائل جو روح میں اور دل میں کسی آدمی کی عظمت کو راسخ کر دیتے ہیں ان میں جو شہادت نفسی ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل. شہادت نفسی سے مراد میری یہ ہے کہ ایک انسان کو خود مشاہدہ ہو کسی آدمی کی عظمت کا اور اس کا من کا دل اور اس کی عقل خود اس شخصیت کی عظمت کا اعتراف کر لے، اسے خارج سے کسی اور دلیل کی ضرورت نہ ہو، کسی اور گواہی کی ضرورت نہ ہو، اس کا مشاہدہ اس کا حادی بن جائے اور سچائیوں اور صداقتوں کے حرم میں اسے پہنچا دے. اس کی مثال اگر آپ جاننا چاہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایمان تھا وہ شہادت نفسی ہی کے قبیل سے تھا. ان کا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاہدہ ہے، ذات کا انداز اتنا عاشقانہ تھا اور دل ربانہ تھا کہ آپ قرآن کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظوں ہی سے سمجھنے کے قائل تھے. ساری زندگی ان کا اسلوب فکر یہ رہا. انہوں نے عربی بن کر قرآن نہ سمجھا اور انہوں نے فلسفی اور حکیم بن کر کے بھی قرآن کے مندرجات پر غور نہ کیا. ان کا قرآنی مطالعہ بہت گہرا تھا لیکن وہ قرآن کو صرف حضور کے وسیلے سے سمجھنے کے قائل تھے. بلا شبہ قرآن کی تفسیر میں اور تفہیم میں لغت عربی اور خود صحابہ کا وجود ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دائیں بائیں کیوں دیکھتے؟ وہ دائیں بائیں اس لیے بھی نہیں دیکھتے تھے کہ جب انہوں نے حضور کو مانا تھا تو بہت محدود لوگ تھے جو اپنے چشم طلب سے حضور کے حسن کا نظارہ کیا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ ایک انداز ہوتا ہے کسی ذات کو جاننے کا، اور بلا شبہ بہت سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے کہ جنہیں اللہ تعالی نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ان کی تڑپتی نگاہیں اور ان کے دل کی تڑپتی دھڑکنیں جمال رسول کے حرم میں صرف کاتب تقدیر کی رہنمائی ہی سے پہنچی. انہیں کسی اور آدمی نے انگلی پکڑ کر کے حرم رسول میں نہیں پہنچایا. ان کے مشاہدے گہرے تھے اور ان کا عشق لازوال تھا اور ان کا مطالعہ راسخ تھا اور ان کی منزل میٹھی تھی اور وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اترے تھے. بیچ میں کوئی حجاب نہیں بنا تھا، بغیر حجاب کے وہ معرفت رسول کو پانے والے بنے اور معرفت رسول انہیں اللہ کی معرفت کی دہلیز پر لے. دوسری چیز ہوتی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہادت الاخلہ، خلیل دوست کو کہتے ہیں، کہ انسان کی صحبت اچھی ہو، دوست اچھے ہوں تو اچھے دوست انسان کو میٹھے چشموں پر پہنچا دیتے اور وہ گندے نالوں سے اپنے دوست کو بچا لیتے ہیں. اس کی مثال دیکھنی ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مکہ شریف کی سوسائٹی میں بہت سارے لوگ تھے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے حضور کی دہلیز پر پہنچے تھے. وہ ذاتی طور پر کسی مطالعے میں نہیں پڑے تھے, ان کے اندر طلب تھی, لیکن انہیں دوست اچھے مل گئے تھے جن کی شہادت اور جن کی رہنمائی اور جن کی رہبری ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات تک جا پہنچے. اسی کی ایک اور مثال دوں گا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور کے پاس حضرت علی کی وجہ سے پہنچے تھے, ساری زندگی حضرت علی کو نہیں چھوڑا, کسی کی پرواہ نہیں کی, بڑے سے بڑے آدمی کی بھی. اور کسی نے کہا حق تو کہا وہ بھی علی ہے, کسی نے کہا صدق تو کہا وہ بھی علی ہے, کسی نے کہا روشنی تو کہا وہ بھی علی ہے. بلکہ جس زمانے میں دولت کے انبار ابو ذر کے سامنے رکھ دیے گئے اور شام کی جاگیریں ابو ذر کو پیش کی گئیں کہ قافلہ علی کو چھوڑ دے, تو آپ نے آنکھ بند کی اور کھولی اور مسکرائے اور کہا کیا علی چھوڑنے والی چیز ہے؟ کیا اس کو دولت اور مال کی تجوریوں کی وجہ سے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اور پھر ایک تاریخی کلمہ کہا, نے کہا جس نے پہلی بار مجھے انگلی سے پکڑ کر حضور تک پہنچایا تھا, وہ علی کبھی زندگی میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا, میرا کل کا امام میرا آج کا بھی امام ہے اور میری نسلوں کا بھی امام ہوگا. تو میں نے کہا کہ یہ اچھے دوست انسان کے لیے رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں, یہ شہادت الاخلہ ہے. تیسری چیز ہے کہ محنت, مشقت اور تگو تاز اور ذہنی سوتوں کو بیدار کرنا, جگانا, جاری کرنا, اور قسمت یاور ہو جائے تو بندہ کبھی سوچتے ہوئے, کبھی پوچھتے ہوئے, کبھی سوال کرتے ہوئے, کبھی کسی پگڈنڈی سے گرتے ہوئے, کبھی اٹھتے ہوئے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس طرح بھی بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچے. اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طویل زندگی کا سفر, کبھی کلیساؤں میں اور کبھی گرجوں میں, کبھی عیسائیت کا مذہب قبول کر کے, کبھی یہودی مذہب قبول کر کے, وہ اپنے سچائیوں کے لیے سفر کو جاری رکھتے ہیں, پوچھتے پچھاتے, علم کی راہ میں تڑپتے تڑپاتے, کئی استادوں کے مویشی چراتے اور کئیوں کے لیے پانی بھرتے. 300 سال عمر پائی لیکن وہ لطیف لمحہ تاریخ کا آ پہنچا کہ وہ حضور کی ذات کے اردا گرد پھرنے لگے, گھومنے لگے. پوچھا آنے والے مسافر کیا تلاش ہے؟ کہا کہ میں جس کو تلاش کرتا تھا اس کی پیٹ پر میں نے پڑھا تھا, سنا تھا کہ ختم نبوت کا نشان ہے, تو حضور نے اپنا پلہ مبارک ہٹا دیا. سلمان کی تقدیر بدلنے کا دن آ پہنچا اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے دست اقدس کو چوم کر اس کی بیعت کر کے سچائیوں میں کھب گئے. یہ بھی ایک انداز ہے جناب. ایک اور انداز بھی ہے کہ کسی آدمی کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی خوبی اور اس کے کمال کی گواہی اس کا دشمن دے. ہے وہ دشمن ہے لیکن وہ گواہی دیتا ہے کہ آدمی بہت بڑا ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو. اس کی بھی بڑی مثالیں ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے جو امام بخاری نقل کر رہے ہیں. میرا وہ مقدمہ اس حدیث کو سمجھانے کا اب پورا ہوا کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی خوبی اور کمالات اور آپ کی میٹھی نعتوں کا ذکر کریں گے, لیکن اس میں شہادت نفسی نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ دوست ہاتھ نہیں پکڑتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دشمن گواہی دیں گے, جو حضور علیہ السلام کے دشمن ہیں وہ گواہی دیں گے کہ محمد عربی جیسا کوئی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا. یہ ہے وہ موقع کہ جس نے اس حدیث شریف کو امام بخاری کے نزدیک اتنا اہم بنا دیا کہ انہوں نے بدر الوحی کے اندر اس حدیث شریف کا ذکر کیا اور پھر ایک مرتبہ نہیں 14 مرتبہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث کا تذکار خیر کیا. اب میری مراد یہ ہے کہ وہ کون سے دشمن تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کی اور سیرت کی خوبیوں کی گواہی دی. ایک تو بذات خود عیسائیوں کا بادشاہ ہے اراقل. وہ ایک خاص مرحلے سے گزر کر ایک پوری کانفرنس منعقد کر کے اسلام لانا, اسلام قبول کرنا, یہ تو بخت کی بات ہے, وہ اس کا مقدر نہ بنا, لیکن اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں جس طرح بیان کی اور کروائیں یہ پڑھی جانے والی اور سنی جانے والی چیز ہے. اور دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے جو نقصانات اسلام کو ان کے ہاتھ سے پہنچے وہ تاریخ کے طالب علم سے مخفی نہیں ہے. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات نہیں کی ہے, لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور اینگل سے یہ بات کرنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کر کے امام بخاری نے حضور کا حوصلہ بیان کیا, حضور علیہ السلام کی ہمت بیان کی ہو کے اتنے عظیم رسول تھے کہ جنہوں نے کن کن لوگوں کو معاف کیا, اور صرف معاف ہی نہ کیا انہیں رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا اور اتنے بڑے مقام پر ان کو فائز کر دیا کہ میں یقین جانیے کہ اس لطیف بات کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے تاریخ کے چہرے پر پڑے ہوئے پردے ہٹانے کی سعی کروں گا تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں. یہ صرف دو لفظ نہیں ہے کہ فلاں نے فلاں کو معاف کر دیا. جناب یہ ایک دردناک کہانی ہے. جس دردناک کہانی کو پہلے سنیے اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شگفتہ سیرت کی گہرائی دیکھیں اور عظمت رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں کہ آپ نے کس طرح کن لوگوں کو سینے سے لگایا. نہ صرف سینے سے لگایا بلکہ کچھ ایسی بندشیں, کچھ ایسی قیدیں, کچھ ایسی شروط, کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دیں کہ کوئی آدمی تاریخ پڑھ کے کچھ کہنا بھی چاہے تو اس کا رسول اس کو اشارہ کرے, جس کو میں نے عزت دی ہے تو ہم اس کی عزت کا لباس نہیں اتار سکتے, جس کو میں نے قبول کیا ہے تم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو, جس کو میں نے معاف کیا ہے کیا تم اس کے زخموں کو پھر ہرا کرو گے؟ جس کے زخموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسیحا نفسی سے اپنی عنایات کا باب کھول کر کے مندمل کیا تھا, کیا تم ان پھر ان زخموں کو تم تازہ کرنا چاہو گے؟ جی, وہ دردناک کہانی یہ ہے. یہ دو قبیلے ہیں. ایک قبیلہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا, آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت عبداللہ, آپ کے دادا جان کا نام ہے حضرت عبدالمطلب, اور ان کے والد کا نام ہے ہاشم, اور ان کے والد کا نام ہے عبد مناف. اسی کے ساتھ پیرلل ایک کنبا چلتا ہے. یہ ہیں ابو سفیان, ان کے والد ہیں حرب, اور ان کے والد ہیں امیہ, اور ان کے والد ہیں عبد شمس, اور ان کے والد ہیں عبد مناف. گویا میں نے مساوی دونوں شجروں سے اسماء مساوات کے ساتھ گنے ہیں. تو گویا یہ دونوں شجرے جو ہیں وہ ایک نام پر جا کر ملتے ہیں, لیکن ذوق اپنا اپنا ہے, سوچ کا انداز اپنا ہے, رہنے سہنے کا انداز اپنا ہے, فیصلوں کا انداز اپنا ہے. اس کے لیے پوری تاریخ پڑھنا پڑتی ہے. جیسے بحثیت شخص ابو سفیان کا کیا مقابلہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کریم سے؟ جناب اسی طرح حرب کا کیا مقابلہ ہے حضرت عبداللہ سے, اور امیہ کا کیا مقابلہ ہے حضرت عبد المطلب سے, اور عبد شمس کا کیا مقابلہ ہے حضرت ہاشم سے؟ وہ بات درد کی یہ ہے کہ سب سے پہلے جس
شخص نے حضور کو گالیاں دی ماں کی اور باپ کی, وہ بھی یہی خاندان. مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس کو قرآن مجید نے گستاخ کہا اور منسوس کر دیا اس کی گستاخی کو, تبت یدا ابی لہب, کہ جو ابو لہب
کے گھر میں اس کی بیگم تھی. یہ جناب یہ بنو امیہ کی شہزادی تھی, اور یہی حضور علیہ السلام کے قدموں میں کانٹے بھی بچھاتی تھی, اور یہی ماں کی گالیاں بھی دیتی تھی اور باپ کی گالیاں بھی رسول اللہ علیہ السلام کو. میں نے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ پہلے اس کی جھلک میں نے بتائی ہے کہ جس کو حضور معاف کر دیں ہم. لیکن میں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ام جمیل بھی اسی خاندان کی اور وہ گالی گلوچ کرے, وہ سب و شتم کرے رسول اللہ علیہ السلام کو. مزاج دیکھنا ہو تو اب مزاج پڑھے کہ ام جمیل کانٹے بچھاتی جاتی تھی, فاطمہ کانٹے اٹھاتی جاتی تھی. مزاج کا تو پتہ چل گیا کہ عبد المطلب کا خون اور یہ ان دونوں میں فرق کیا تھا. علی جناب فتح مکہ سے پہلے تک جتنی جنگیں ہوئیں ان سب کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. دل کھول کر قافلہ رسول پر پتھر برسائے, تیر برسائے, تلواریں چلائیں, خون آشام تلواروں کے ساتھ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کاٹا, انہیں ذبح کیا اور مکہ کا سارا مال رسول اللہ علیہ السلام کی تحریک کو دبانے کی خاطر خرچ کیا. تو شاید حریم رسالت سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ تو تیر آزما لے ہم جگر آزما لے. تو یہ تیر آزمانے اور شمشیر آزمانے کی راہ تھی اور ادھر ایک کیریکٹر کھل رہا تھا. وہ کیریکٹر نبوت اور رسالت کا تھا اور ان کی رہنمائی میں ان کے ساتھیوں کا کیریکٹر اور کردار تھا. میں رو کے نہیں, میں مسکرا کے بیان کرنے لگا. گالیاں ختم نہیں ہوئیں. جو فرق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں چھوٹ گیا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو, اور سب کو شتم کیا گیا, بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا. اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں. جناب شاید میں پیچھے ہٹ گیا ہوں, اگر یہ کوئی درد بکھیریں یہ چیزیں تو ذرا آگے دیکھ لیں. اس سے پہلے کا منظر جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں. میں ایک اور بات کہ حضرت حمزہ کا جگر جس عورت نے چبایا تھا وہ بھی اسی عالی خاندان کی شہزادی تھی, اور حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے اور جس اپنے عم کی قبر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن تشریف لے جاتے تھے. اور وہ کیا منظر ہوگا کہ جس وقت میرے حضور کہتے تھے السلام علیک یا ام النبی, اے نبی کے چچا تجھ پر سلام ہو جائے. آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص مزار حمزہ پر جا کر کے حضور کے چچا ہونے کی نسبت یاد کر کے کہے کہ السلام علیک یا ام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کہتے ہیں اس کی دعا جو ہے وہ حضور کے چچا حضور کے وسیلے سے خدا سے منظور کروا دیتے ہیں. یہ محبتوں کی کہانیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی جگر چبایا وہ وقت کتنا پرسوز ہوگا کہ جب کان کاٹے گئے ہوں گے, زبان کاٹی ہوگی, جگر نکالا گیا ہوگا, ہار بنایا ہوگا, گلے میں ڈالا گیا ہوگا, اور کتنا بڑا امتحان کہ وہی عورت نقاب اوڑھ کے حضور کے سامنے آئے اور کہے کہ کیا میں کلمہ پڑھوں تو قبول کر لیں گے؟ حضور نے کہا کیوں نہیں قبول کروں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس اور میرے خیال میں اس وقت بھی جو الفاظ اہل علم آنکھیں کھول کر کے پڑھے, اس نے فوراً آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں کوئی ادب کے پھولوں کا ہار نہیں ڈالا تھا. اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے تھوڑی دیر بدتمیزی کی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا, تو حضور نے اس کے راہ کے کہا اچھی طرح پہچان لیا, لیکن حضور نے دیکھا نہیں ہے, آپ نے چہرہ موڑ لیا, آپ نے آنکھ نہیں ڈالی. کسی کا اسلام قبول کر لینا یہ اور بات ہے, لیکن کسی کو نبی کی نظر کی خیرات ملنا یہ اور بات ہے. یہ عنوان اور ہے. میرے خیال میں یہاں پہنچ کر کے اتنی سنگ دلی تو نہیں ہونی چاہیے کہ جناب آپ کسی کو اٹھا کے فاطمہ کے مقام پر لے آئیں. جی وہ عورت ہے, وہ مسلمان ہے, وہ صحابیہ ہے, وہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اس کے تقدس کی فرشتے قسمیں اٹھاتے ہیں, لیکن وہ عورت اس فاطمہ کا کیسے مقابلہ کرے جس کو حضور نے دیکھا ہی نہیں. قیامت تک کہا ہے کہ جس کو میری شفاعت چاہیے اسے میری فاطمہ سے پیار کرنا ہوگا. تو میں نے کہا یہ میں نے خاندانوں کی بات, جناب جگر بھی انہوں نے چبایا, دولت اپنی بھی اسلام کا قافلہ روکنے کی خاطر انہوں نے لگائی, جناب تیر بھی برسائے, جناب شمشیر زنی بھی کی, جناب نوجوان مصطفیٰ کریم کے ساتھیوں کو کھیت بھی کیا, اور بدر احد احزاب کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اب میں آپ کو کیریکٹر بتاتا ہوں کہ جناب میں ان کے مخالف نہیں ہوں. میں نے تو کہا ہے کہ یہ تو حریرو پرنیا کی وہ قیمت نہیں ہے, چاندی کی چمک اتنی نہیں ہے, ستاروں کی اتنی نہیں ہے جتنی ان سے آبا کا مقام ہے. اگر ان کا مقام یہ ہے تو مقام سے دکھ کیا ہوگا, اور پھر مقام علی 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 کیا ہوگا. میں مخالف نہیں ہوں, اس لیے مخالف نہیں ہوں کہ جس کو حضور قبول کر لے. جناب 1400 سال بعد ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کو تولنے کے لیے میزان پر چڑھاتے چڑھاتے پھرے. لیکن میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ نبوت کا حوصلہ تو آپ سن کر کے درود تو پڑھیں میرے حضور پر, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت تو دیکھ کے سلام پڑھیں حضور کی ذات پر کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو بھی اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ آج کے بعد بس آج کے بعد جب یہ میرے ہو گئے, میں نے ان کو پکڑ لیا, ان کا ہاتھ میں نے ہاتھ میں لے لیا, تو تماشا ہے کرم اگر میرے حضور کا دیکھنا ہو تو آؤ غزوہ حنین میں آپ کو لے جاؤں. پتہ ہے غزوہ حنین میں حضور نے جس وقت مال غنیمت بانٹا تھا تو ابو سفیان کو رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر ایک اونٹ نہیں دیا تھا, انہوں نے کہا کہ باقی ساروں کو کسی کو چار چار دو, کسی کو آٹھ آٹھ دو, اور اس ابو سفیان کو 100 اونٹ دو, اور اس کو 36 اوقیے سونا اس کو عطا کرو. جناب یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کوئی ابو سفیان سے ڈر کے ان کو 100 اونٹ نہیں دیے تھے, یا ان کو اتنے اوقیے سونا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا تھا غزوہ حنین کے موقع پر. دراصل میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا ظرف بتایا تھا کہ جنہوں نے ہمیں گالیاں دیں جب وہ ہمارے بن گئے تو ہم نے ان کو یہ دیا ہے, تو جن کی دوستی غار حرا کے زمانے کی ہے ان کا مقام میری نظر میں کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا حفظ مراتب کی طرف اشارہ کر دیا. علی جناب میں نے رک کر کے یہ اس لیے بات کی ہے کہ اگر بخاری شریف پڑھتے ہوئے کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ 124,000 صحابہ ہیں اور امام بخاری ابو سفیان کے حدیث سے اپنی بخاری شریف میں اس محل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, اس کی حکمت کیا ہے؟ جناب میرے خیال میں امام بخاری ادھر اشارہ کرنا چاہتے ہوں کہ جس زمانے میں بدترین دشمن تھے ابو سفیان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے, بدترین کا لفظ اس پر پڑیے نا, بلکہ وہ عورت جو نقاب اوڑھ کے آئی تھی حضور کے سامنے اس نے خود کہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں سب سے برا ترین شخص اگر کوئی تھا تو وہ محمد بن عبداللہ تھا. اور جب میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اب میرے دل میں اگر کوئی پوچھے کہ سب سے اچھا آدمی کائنات میں کون ہے تو میں کہوں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لمحوں میں تاریخ بدل گئی اور سوچ کے انداز بدل گئے اور فکر کے انداز بدل گئے. باقی صاحب ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ آل رسول کے معاملے آل رسول پر چھوڑ دو, ان کے معاملے ان پر چھوڑ دو, کیونکہ بڑے دکھ دیکھے ہیں, بڑے درد دیکھے ہیں, بڑی گالیاں کھائی ہیں انہوں نے, جناب بچے انہوں نے ذبح کرائے ہیں. آج ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا کے چلوں کہ میری عادت یہ ہے کہ اپنی حلالت کی وجہ سے اب اٹھ کر کے کتاب نکالنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو کبھی کبھار قاسم کا بیٹا حسن تو وہ میرے پاس ہوتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں بیٹے کوئی پڑھنے کے لیے کتاب نکال کے لے آئے, تو وہ اپنی مرضی سے جہاں اس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ کوئی کتاب نکال کے مجھے کہتا ہے کہ شاہ جی جان یہ پڑھیں. میں کوئی دس دنوں سے اس راز کو نہ سمجھ سکا, آیا یہ کوئی روحانی راز ہے یا آیا کوئی یہ ویسے ہی اتفاق کا معاملہ ہے. لیکن میں جب اس بچے کو کہتا ہوں کہ جاؤ بیٹا کو کتاب لا کے دو تو وہ مجھے یہ کتاب تذکرہ شہادت امام حسین کا کہتا ہے شاہ جی جان یہ پڑھیں تو شاہ جی جان یہ پڑھیں. تو جناب اس کو تو شاید میں نے بارہا پڑھا ہوگا, لیکن ممکن ہے بچوں کے ذہن کی معصوم پتیاں وہ ہماری فطرت کو گدگدا کے کہتی ہوں کہ جنہوں نے اسلام کو سمجھنا ہے وہ حسین کو پڑھے اور وہ ان کی شہادت کو پڑھے اور ان کے خاندان کو پڑھے کہ نفسیاتی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, عسکری اعتبار سے, مالی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, ثقافتی اعتبار سے قافلہ آل محمد جن دردناک صحراؤں سے گزرا ہے جناب یہ انہی کا حصہ ہے. واپس بڑی مزیدار حدیث ہے جو امام بخاری نے 14 مقامات پر, میرے خیال میں 14 مقامات پر نقل کرنے کی ایک علمی توجیہ ہے کہ ترجمہ طلباب جس وقت امام بخاری لکھتے ہیں تو مناسبتوں کو زیر نظر رکھتے ہیں, لیکن جناب میرے خیال میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جمالیاتی اعتبار سے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے امام بخاری کو شاید مزہ بھی بار بار آتا تھا اور وہ بار بار یہ حدیث جو ہے وہ نقل کرتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے اندر ہے کیا 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 اس کے اندر بیان ہوا. بات تو یہ بیان کی گئی کہ قریش کا ایک قافلہ تھا جس کی تلبی ہوئی ہرقل کی طرف سے, اور وہ لوگ تاجر تھے شام میں. یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں رسول اللہ علیہ السلام نے ایک صلح کی ہوئی تھی ابو سفیان کے ساتھ اور کفار قریش کے ساتھ. یہ گٹھ جو ہے ان سب کا یہ ہوا تھا ایلیا. بخاری شریف نے ایلیا نقل کیا ہے, اس کے تلفظ کرمانی نے 3 طرح نقل کیے ہیں, ایلیا, ایلیا اور ایلیا, تینوں طرح یہ لفظ پڑھا گیا ہے. اور یہ بیت المقدس کا نام ہے, قدس کی مسجد جہاں ہے اس مقام کا نام ہے. خیال گزرتا ہے کہ اس کو ایلیا اس لیے کہتے تھے, یہ اس لفظ کی تشریح کچھ سابقہ درس میں کر بھی چکا ہوں کہ الون وغیرہ قسم کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو جس زمانے میں مذہب کا زوال شروع ہوتا ہے لوگ مذہبی عبادت گاہوں کو صرف قسموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو شاید بڑے بڑے لوگ قسمیں کرنے کے لیے قدس میں جاتے ہوں گے، تو اس لیے اس شہر کو ایلیا سے تعبیر کر دیا گیا۔ یہ آپ کو اس لیے بھی محسوس ہوگا کہ کبھی آپ سندھ، پنجاب، بلوچستان کی طرف جائیں تو آپ کو ایسی مسجدیں بھی ملیں گی جن مسجدوں میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک گاؤں والے سے میں نے پوچھا کہ یار یہ مسجد آپ نے بنائی ہے، اس میں دو آدمی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کہنے لگے تھے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بناتے، ہم تو قسمیں اٹھانے کے لیے بناتے ہیں، کہ جس وقت ہم پنچایتیں ہوتی ہیں، جرگے ہوتے ہیں، ہمیں قسم کرنی ہوتی ہے، تو جو آدمی فریق قسم کرتا ہے وہ مسجد میں چلا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے اس زمانے میں اس محبت کا استعمال بھی صرف قسمیں کرنے کے لیے ہو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایک بیٹی ام المومنین بھی ہے، ایک بیٹی ام المومنین ہے، میں نے ان کے مزار پر حاضری بھی دی ہے، حضرت ام حبیبہ، دمشق کے اندر ہے۔ جب حاضری دی تو حاجی صاحب بھی ساتھ تھے، تو اب دیکھیں میں حدیث کو کیسے چھپاؤں، میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں کتمان علم کروں، لیکن یہ بھی حوصلہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کرم دیکھیں حضور کا، کہ حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور صرف تین جنگوں میں آپ حضور کے ساتھ حصہ لے سکے اسلام کی سربلندی کے لیے، ایک یرموک اور ایک حنین کی جنگ اور ایک طائف، ان تین جنگوں میں آپ اسلام کی بالادستی کی خاطر لشکر اسلام کا پرچم اٹھا کر شریک ہوئے، مصیبت بھی اٹھائی کہ طائف کی جنگ میں ایک آنکھ چلی گئی اور یرموک کے موقع پر دوسری آنکھ بھی چلی گئی، آپ نابینا ہو گئے تھے اور تلخ زندگی گزارتے تھے، اور شاید کوئی نفسیاتی الجھن محسوس کرتے ہوں گے اس وقت کے معاشرے میں۔ اب اگر پڑھنا چاہیں تو مسلم شریف پڑھیں کہ حضرت ابو سفیان حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ حضور میری آنکھیں چلی گئیں، نابینا ہو گیا، ایک آنکھ ادھر اور دوسری آنکھ ادھر، ویسے آپ نے 88 سال عمر پائی، تو یہ جس وقت کی بات میں کرتا ہوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 80-82 سال کی عمر اس وقت ان کی ہوگی۔ 80-82 سال کی عمر میں تو ویسے بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے انسان، سوچیں بدل جاتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا نفسیاتی مسائل تھے ان کے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلم شریف پڑھیں اور عقل سے پڑھیں۔ انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ ہمارے مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، یہ لفظ ہے مسلم کے کہ آپ کے یہ جو صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، ہم مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ میری بات کو پڑھنے کے لیے ذرا جہاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان ہوئے مسلم شریف، اس کو پڑھیں نا، ایک ایک لفظ کی میں آپ کو سند دے رہا ہوں کہ آپ فلان جگہ پڑھیں۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ، ادھر ہم جاتے ہیں منہ ہی موڑ لیتے ہیں، میں نے اس کو کہا کہ نفسیاتی پرابلم تھا، کہ اس زمانے میں صحابہ قبول کر لیا انہوں نے صحابہ نے. لیکن اب بھائی محبت تو دل کی بات ہے نا, وہ آپ کسی کا دل نوچ کر کے لے سکتے. تو انہیں کہا یا رسول اللہ میں شکایت لے کے آیا ہوں, بوڑھا ہوں, نظر خراب ہو گئی ہے, آپ کے صحابہ مجھے محبت سے نظر پھیر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں کرتے تھے پوری, صرف نظر پھیر لینا بس. یہ نظر پھیرنے سے بھی میں ذرا ایک جھلک آپ کو بتاؤں کہ وہ ابو بکر صدیق جو بار خلافت کندھے پر اٹھایا ہوا ہے اور امیر المومنین ہے حضور کے بعد, اور حضرت امام حسین چھوٹی سی عمر میں ان کی گلی میں چلتے ہیں تو امیر المومنین رک کے نظارہ کرتا ہے, ہاں یہ میرے نبی کا نواسا جا رہا ہے. تو جناب دیر تک وہ دیکھتے رہتے. تو سائیکولوجیکل پرابلم تو ہے نا جی, کہ فاروق اعظم حسن حسین ہو تو ان کو دیکھے جا رہے ہیں, ان کو محبت دیے جا رہے ہیں, ان کو تاڑے جا رہے ہیں, ان کو عشق دیے جا رہے ہیں, اور ایک بندہ جو اتنا بڑا جرنیل ہو کہ جس نے ساری زندگی سب سے مؤثر جنگ جو اسلام کے خلاف لڑی گئی وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں لڑی, پتہ اتنا بڑا جرنیل تھا وہ, اتنی عسکری مہارت تھی اس کو, اور مسلمان ہو گئے تو. لیکن اندر والا جو انسان تھا وہ بہادر تو تھا نا جی, لڑنا تو اس کو آتا تھا, اور جس نے ساری زندگی لڑی ہو, آنکھیں بھی چلی گئی ہوں اور وہ اس میں مختل ہو کر کے بیٹھ جانا تو اب ان کے بس کا روگ نہیں تھا. وہ آئے حضور علیہ السلام کے پاس, انہوں نے کہا آپ کے صحابہ جو ہے نا یہ ہمیں محبت نہیں دیتے, یہ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں. آپ علماء ہیں, بڑے پڑھے لکھے علماء ہیں, اصل میں انہوں نے فلسفہ نہیں پڑھا تھا, صحابہ نے فلسفہ نہیں پڑھا تھا, وہ جو ہے نا وہ یونان والا وہ رگیدہ ہوا فلسفہ, گندا فلسفہ یہ صحابہ نے نہیں پڑھا تھا, انہوں نے صرف حضور کا چہرہ پڑھا تھا. وہ کہتے تھے علم بھی اسی میں ہے, نور بھی اسی میں ہے, انقلاب بھی اسی میں ہے, عرفان بھی اسی میں ہے, آگاہی بھی اسی میں ہے, فن بھی اسی میں ہے, سب کچھ اللہ سبحانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے رکھا ہے. جناب وہ اس کتاب کے راشن اور آگ کو چھوڑ کر کسی اور ورق کو کیسے پڑھتے. عمر فاروق عاشق رسول, ابو بکر صدیق عاشق رسول, عثمان غنی عاشق رسول, مولا علی عاشق رسول بھی معشوق رسول. وہ لوگ جو ہے وہ معشوق رسول اس لیے کہ میں نے کہا ہے کہ جس علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ کبھی ہاتھ ابو بکر صدیق چومتے, کبھی دل کے ساتھ لگاتے, کبھی خوشبو سونگتے, کبھی کیا کرتے, یار یہ تو پیار کے رشتے تھے ان کے, آپس میں محبت کے رشتے تھے ان کے. تو بندہ محسوس تو کرتا ہے نا جی کہ یہ سارے ایک دوسرے کو سونگتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. میں انگریزی معنی میں کہتا ہوں لفٹ نہیں کراتے, اور میں نے نہیں کہا امام مسلم کو پڑھیں, آپ کو حدیث پڑھتے ہوئے تو ذہنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, وہ ظہور کی باتیں. ہمارے دور کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم جناب قاری برخوردار کی کتابوں کی ہم سطروں کو اہمیت دیتے ہیں, جناب ہم نبراس کی سطروں کو اہمیت دیتے ہیں, لیکن ہم حضور کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع پر کیا کہا تھا. اس بات کو میں مختصر کروں, پھر آپ کو کہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ نہیں محبت سے نوازتے. حضور نے بنا کیا طریقہ ہو, ابو سفیان کیا طریقہ ہو کہ آپ کا دل کھل جائے, آپ کا دماغ کھل جائے, آپ چین محسوس کریں, میں وہ کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا تین کام آپ مہربانی کر کے کر دیں. حضور نے کیا میں تین کام کروں, تو سنیے انہوں نے پہلا کام یہ کہا تھا کہ حضور میری ایک بیٹی ہے اس کو آپ اپنے عقد میں لے لیں, اس کے ساتھ نکاح پڑھ لیں یا رسول اللہ تو وہ ام المومنین بن جائے گی. جس وقت میں آپ کا جناب رشتہ ہو جائے گا اور میری بیٹی ام المومنین بن جائے گی تو آپ کے صحابہ تو نسبتوں کے عاشق ہیں, آٹومیٹیکلی پھر وہ مجھ سے بھی محبت کرنے لگ جائیں گے. یا رسول اللہ ایک کام کر دے. پھر کہا کہ اور یہ علماء اس بات کو غور سے سنیں کہ بھائی میں نے شکوا کیا, میں نے کہا حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا شخص حضرت علی کا نام کاتبین وحی میں نہ لکھے اور حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گرامی اسم جو ہے وہ کاتبین میں لکھے, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کا قصور تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ دل کی چٹکیاں ہیں جو ہم آپس میں کاٹتے رہتے ہیں کہ حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم. میرے خیال میں ہر طرف ہر سو یہ سوچیں نہیں ہونی چاہیے. سوچیں تو یہ ہونی چاہیے کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو صحیح ونحن نخب علاقات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو کچھ حضور نے کیا بس ہم نے ان کی نسبتوں کو قبول کر لیا. تو حضور علیہ السلام میں دوسرا کیا کام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا یہ پتر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے قرآن مجید کی کوئی آیت لکھا لیں. یہ قرآن مجید کی کوئی آیت وحی کی لکھے گا تو یہ کاتب وحی ہو جائے گا اور حضور مجھے عزت مل جائے گی اور سارے صحابہ آپ کے مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. حضور نے تیسرا کام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور میں بڈھا ہو گیا, وہ آنکھیں میری چلی گئی ہیں, مجھے کسی بارڈر میں بھیج دیں جہاں کافروں کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہو مسلمانوں کی, میں وہاں جا کر کے میں لڑائی کروں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا تو میرا پچھلا جتنا بھی صفحہ زندگی ہے وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو سفیان اب 80-82 سال زندگی ہے, اب تو کدھر جا کے لڑے گا, نظر تیری نہیں رہی ہے, لیکن چل میں تیری بچی کو اپنے عقد میں لے آتا ہوں تاکہ وہ ام المومنین بن جائے اور میں تیرے بیٹے سے قرآن مجید کی آیات لکھوا لیتا ہوں. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ کیا یہ کیریکٹر نہیں ہے؟ یہ کردار نہیں ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی, بڑا مشکل ہوتا ہے. میں اس کو اور واضح کرنے کے لیے میں سمجھانے لگا ہوں. ایک بچہ ہو, اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو, وہ اگر ایک دن میں لیٹا ہوا ہوں اور وہ چھری اٹھا کے مجھے مارنے کے لیے آ جائے تو کیا میں اس کو دوسرے دن اپنے ہی دروازے کا باڈی گارڈ بناؤں گا؟ جناب میں تو ڈروں گا, میں تو خوف محسوس کروں گا کہ اس بچے نے ایک دفعہ چھری اٹھائی ہے, میں اس کو اپنے دروازے پر کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن میں رسول اللہ علیہ السلام کا معجزہ بتاتا ہوں کہ یہ رسول کریم کا معجزہ ہے. جناب ہم چھوٹے لوگوں کی عظمتوں میں پھنس کر کے بڑے رسول کا مقام نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. ہمیں بڑے رسول کا مقام سمجھ کر کے چھوٹوں پر جو حضور نے شفقت کر دی ہے اس کا مقام سمجھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ باب خیبر میں جس وقت علی نے یہودیوں کے بخیے ہدیڑے اور جس وقت یہودی رسوا اور ذلیل ہوئے تو جس عورت کے خاوند کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپی اور وہ کھیت ہوئی اور وہ پھڑ پڑا رہا تھا اور جس عورت نے اپنے خاوند کی لاش کو دیکھا, مجھے بتائیے جس خاوند کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوگی کیا اس کے لیے اس کے دل میں مقام نہ پیدا ہوا ہوگا؟ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عام بشر اور ہوتا ہے اور امام الانبیاء اور ہوتا ہے. تو رسول کریم علیہ السلام نے اس عورت کو ام المومنین بنا دیا اور حضرت صفیہ ام المومنین بن گئیں اور وہ یہود جو ذلیل ہو کر کے خیبر سے نکلے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عورت کو ام المومنین بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوف نہ کھایا کہ یہ عورت ہے یہودی کی بیٹی ہے اور یہودی خامن کی یہ بیگم تھی جو مار دیا گیا اور اس کے بھائی یہودی ہیں جو کہ وہاں سے بھاگ دیے گئے, ہو سکتا ہے کہیں زہر ہی نہ دے دیں. رسول کریم نے کہا کہ نبی کے فیصلے نبیانہ ہوا کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے جناب یہاں اس منظر کو بھی دیکھیں اور اس منظر کو بھی. جناب حضرت صفیہ حضور نے ام المومنین بنا دیا. جناب ادھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر ام حبیبہ کو عقد میں لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غور سے دیکھو
تاریخ اسلام پڑھنے والوں، یہ عورت وہ ہے جس کا باپ ہمیشہ اسلام کے خلاف لڑتا رہا، لیکن جس نے دامن رسول پکڑا اور اس نے خواہش ظاہر کی تو محمد عربی نے معاف ہی نہیں کیا، اس کی بیٹی کو ام المومنین بنا دیا. اور وہ جو ام المومنین بنی، تو ام المومنین بنی تو ان کا نقشہ بھی اور ہی تھا کہ وہ جس وقت حضور کے گھر میں، تو بخاری کی حدیث ہے کہ جس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے تھے حضور کے گھر میں، تو گدا جو نیچے رہے وہ خود ان کی بیٹی کھینچتی تھی، کہتی ویسے ہی بیٹھو آپ بابا جی، اب ویسے ہی بیٹھو، تو کہتے تم میری بیٹی ہے اور گدا جو ہے وہ مجھ سے نوچ لیا اور مجھے اس پر بیٹھنے نہیں دیتی. وہ کہنے لگا پیغمبر کا گدا کہاں اور تو اور میں کہاں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انداز فکر بدل گیا، سوچ کا انداز بدل گیا. تو یہ انقلاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے بڑی نازک ابحاث آپ کے سامنے چھیڑی ہیں اور الحمدللہ میں احتیاط سے گزرا ہوں کہ میں یہ سب کچھ بیان کرنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، لکھنے کے باوجود میں کہتا ہوں مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں کیا لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سفیان ان کے گھوڑے کے نتھنوں کے ساتھ جو غبار لگا ہوا ہے، کروڑ کتب ہو جائیں تو وہ ان کے برابر نہیں ہے. اگر ان کا مقام یہ ہے تو مقام صدیق کیا ہوگا اور مقام فاروق کیا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں کہتا ہوں کہ ذو جہتی نہیں بلکہ ذو جہاتی بحث جو ہے وہ یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس حدیث شریف کو یہاں لا کر کے دراصل وہ شہادت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے جو بدترین دشمن رہے ہیں ان کی نظر میں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، ان کا اسوہ حسنہ کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، ان نے کس طرح ان کی نعتیں پڑھی ہیں. اللہ عز سبحانہ مجھے اور آپ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری، ان کی محبت اور ان کا عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، چہرہ ملک کتاب تیرا.